ایک فرد کا سرمایہ اس کی عمر ہے، اسی سرمایہ کے ذریعے دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، اسی سرمایہ کے ذریعے یہ فرد جو انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، انسان کامل بن جاتا ہے، اشرف مخلوقات بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے، اشرف مخلوقات بن جاتا ہے۔ زمانہ ایسا سرمایہ ہے، ہر فرد کے پاس بھی ہے، ہر قوم کے پاس بھی ہے۔ قوموں کی ناکامی اور کامیابی کے راز زمانے کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں، افراد کی کامیابی ناکامی کے راز زمانے میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ سب کے پاس ہے، یعنی جتنے ناتوان کیوں نہ ہو یہ سرمایہ اس کے پاس ہے۔ اس سرمایہ کے ذریعے خدا کو اپنا سکتا ہے، خدائی بن سکتا ہے، قرب خدا کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتا ہے۔ سارے اعضاء و جوارح جواب دے جائے تب بھی یہ سرمایہ ایسا سرمایہ ہے کہ دل کے ذریعے خدا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ اب زمانہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سرمایہ کیسا سرمایہ ہے۔ ایک عالم مفسر نقل کرتا تھا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سرمایہ ختم کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ایک جوان کو میں نے دیکھا، پہاڑی سے برف لے کر آیا ہے، آج کل تو ادھر ہی بنتا ہے لیکن قدیم زمانے میں جاتے تھے پہاڑی پر اور وہاں سے برف لے کر آتے تھے، پھر آبادی میں آ کر شہر میں آ کر فروخت کرتے تھے۔ تو وہ برف بیچ رہا تھا اور ظاہر ہے کوئی نہیں خرید رہا، کہتا تھا لوگوں میرے سرمایہ کو نقصان ہو رہا ہے، یعنی خود سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے سرمایہ ختم نہ ہو، فائدہ نہ ملے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے تو کوئی کہ خود سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ عمر ہے، یہ زندگی ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ خود ختم ہو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں شب اور روز، دن اور رات آپ سے لے رہے ہیں، دن اور رات آپ سے لے رہے ہیں، آپ کی عمر کو کم کر رہے ہیں نا، تو آپ بھی ان دونوں سے لے لے، یہ دونوں آپ سے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں تو آپ بھی ان دونوں سے کچھ نہ کچھ لے لے۔ اللیل والنہار یاخذان من فخذ منہما۔ تو عرض یہ ہے، یہ زمانہ اور ظاہر ہے زمانہ کو سمجھنا ہوگا، نہ اس کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ اس کو نظر انداز کرنا، زمانے کو نظر انداز کرنے والا بھی ناکام ہے، دشمنی کرنے والا بھی ناکام ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا بھی ناکام ہے۔ زمانے کو سواری بنا کر، اس پر سوار ہو کر اپنے مقصد کی طرف جانے والے کامیاب۔ زمانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اصول ہے، ان اصول کا نام سنت الہی ہے، سنن الہی ہے، فلسفہ یہ تاریخ ہے، تاریخ بشریت کو آپ پڑھیں گے کچھ اصول ہاتھ میں آتے ہیں، وہ اصول بتاتے ہیں کہ ان اصولوں کو آپ نے اپنایا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اپنایا کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان اصولوں میں سے ایک جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، سنن الہی ہے، وہ امتحان ہے۔ امتحان زمانے میں کامیابی ناکامی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ ہر فرد سے بھی امتحان لیا جائے گا، ہر معاشرے سے بھی امتحان لیا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم آزماتے ہیں، ہم امتحان لیتے ہیں نیکیوں کے ذریعے بھی اور سیئات کے ذریعے بھی۔ اچھی باتوں کے ذریعے بھی، بری باتوں سے مراد یعنی مصائب مشکلات کے ذریعے بھی ہم آزماتے ہیں، نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتے ہیں. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم آپ کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے بھی، برائیوں کے ذریعے بھی، تکالیف کے ذریعے بھی، مشکلات کے ذریعے بھی، جسمانی ہو، روحانی ہو، مالی ہو، سیاسی ہو، امن و امان کو برائیوں کے ذریعے بھی، مشکلات کے ذریعے بھی ہم آپ کو آزماتے ہیں، والخیر نیکیوں کے ذریعے بھی ہم آپ کو آزماتے ہیں، اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، محبتوں کے ذریعے، مختلف نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، دونوں کے ذریعے ہم آزماتے ہیں، نعمتوں کے ذریعے بھی اور مصائب کے ذریعے بھی، سیئات کے ذریعے بھی، حسنات کے ذریعے بھی، خیرات کے ذریعے بھی، خیرات اردو نے عربی خیرات یعنی نیکیوں کے ذریعے بھی، اور شرور کے ذریعے بھی ہمیں آپ کا، ان دو سے خالی نہیں ہے. یعنی انسان جب سے اس دنیا میں آتا ہے یا نعمتوں کا امتحان میں مبتلا ہے، نعمتوں کے امتحان سے دوچار ہے یا مصائب کے امتحان سے دوچار ہے، خالص مصائب بھی نہیں، خالص نعمتیں بھی نہیں، کبھی مصائب اور مشکلات کے امتحان سے آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات نعمتوں کے امتحان سے آزمایا جاتا ہے. تو امتحان میں کامیابی کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم سمجھ میں آ رہا ہو کہ مجھ سے امتحان لیا جا رہا ہے، جس چیز کے حوالے سے امتحان لیا جا رہا ہے اس کی بھی صحیح شناخت ہو، اس مصیبت میں کیوں پڑا ہوں، یہ نعمت جو مجھے دی جا رہی کیسی نعمت ہے، صحیح سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد ایمان کی ضرورت ہے کہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس مصائب کو بھی برداشت کر سکے، اس نعمت کو بھی برداشت کر سکے. تیسرا عقل کی ضرورت ہے، وقت کے تقاضے بھی سمجھ سکے. چوتھا اہل عمل ہونے کی ضرورت ہے، بعض اوقات سمجھتے ہیں لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو دو قسم کے امتحانات دین چاہتا ہے، یعنی انسان کی زندگی، فردی زندگی، اجتماعی زندگی میں یہ دو ہے، یا نعمتیں ہیں یا مشکلات، دونوں امتحان ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا امتحان مشکل تر ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے، مصائب اور مشکلات کے وقت انسان بیدار ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، خدا کی مدد کی طرف محتاج ہو، اپنے احتیاج کا احساس ہوتا ہے. محتاج تو انسان ہمیشہ ہوتا ہے خدا کی طرف، لیکن احساس نہیں کرتا، نعمتوں میں بے نیازی کا احساس کرتا ہے، مصائب میں احتیاج کا احساس ہوتا ہے، مشکلات میں خدا کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، نعمتوں میں خدا کی عدم ضرورت کا احساس ہوتا ہے. پیارا مثال دیتے ہیں علماء اخلاق، مصائب کے امتحان اس دوائی کی طرح ہے، انسان بیمار ہے اس کے لیے دوائی تجویز ہوئی ہے، دوائی کو کڑوی دوائی ہے، کڑوی دوائی ہے لیکن شفا اسی میں ہے. مصائب وہ کڑوی دوائی ہے کہ انسان کی شفا اسی میں ہے. نعمتیں اس زہر کی طرح ہے کہ مٹھائی کے اندر ڈال کر دیا جائے، آدمی مٹھائی سمجھ کر زہر کھا جائے گا. خدا ایسا نہیں کرتا ہے، ہم خود دھوکہ کھاتے ہیں. خدا نے تمام حقائق ظاہر کیا ہے. ایک آدمی مولا کے خدمت میں دنیا کی مذمت کی، فرمائے تم کس لیے دنیا کی مذمت کرتے ہو؟ دنیا نے اپنی حقیقت کو ظاہر کر کے تمہیں دکھایا ہے، تم کیوں دھوکہ کھاتے ہو؟ دنیا نے کبھی اپنے آپ کو نہیں چھپایا ہے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے. نعمتوں میں غافل ہو جاتے ہیں، غافل رہنا چاہتے ہیں، خوشی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، غم کی باتیں سننا نہیں چاہتے، ناپسند باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا امتحان سنت الہی ہے. ایک آدمی نے مولا کی خدمت میں تھا, کسی کے لیے دعا کی, خدا تجھے کسی فتنہ, فتنہ یعنی امتحان, فتنہ کا ایک معنی تو منفی ہے, امتحان نہیں ہے وہ فتنہ و فساد, دوسرا معنی فتنہ یعنی امتحان عربی زبان میں, خدا تجھے کسی فتنہ میں نہ ڈال دے, یعنی کسی امتحان میں تجھے مبتلا نہ کرے. تو مولا نے فرمایا تم نے اس کے لیے موت کی دعا مانگی ہے. کہا یا علی کیسا؟ فرمایا انسان زندہ رہے اور امتحان میں مبتلا نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ زندہ رہے امتحان نہ ہو, ہاں یہ دعا کرو خدا تجھے گمراہ کرنے والے امتحانات سے نجات دے, ایسا دعا کرو خدا تجھے گمراہ کرنے والے امتحانات سے نجات دے, نہیں کہ امتحان میں مبتلا ہی نہ ہو جائے. زندہ رہے امتحان میں مبتلا ہونا سنت الہی ہے, تو یہ حقیقت ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نعمتوں کے امتحان میں بھی پاس ہونے کے لیے, مصائب کے امتحان میں بھی پاس ہونے کے لیے. اور نعمتوں کے امتحان زیادہ خطرناک, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان جب بلقیس کی بات آئی تو فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو بلقیس کے آنے سے پہلے پہنچا دے؟ تو کسی جن نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے, دربار ختم ہونے سے پہلے پہنچا دوں گا. تو آصف برخیا جو آپ کا وزیر بھی تھا, آپ کا غالباً بھانجا بھی تھا, اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں پہنچا دوں گا. تو آصف کی صفت کیا تھی؟ وقال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ ہستی جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, اس نے کہا انا آتی کے بھی میں لاتا ہوں تخت بلقیس کو قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک جھپکنے سے پہلا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. جو وہابی ہے وہ کہتے ہیں خدا جو کام بغیر وسائل انجام دیتا ہے وہ خدا کا کام ہوتا ہے, غیر خدا وسیلوں کے ذریعے کام کرے گا. ڈاکٹر ہے دوائی کے ذریعے شفا دیتا ہے, خدا بغیر دوائی شفا دیتا ہے. تم پیغمبر سے امام سے دعا کرتے ہو کہ شفا دے دے, آپریشن کے بغیر دوائی کے بغیر, یہ قسم کا ان کو خدا سمجھتے ہو. ان کے جوابات میں سے ایک جواب یہی ہے, آصف برخیا نے اس تخت کو کسی ہوائی جہاز پر رکھ کر لایا یا ایک ارادہ کیا اور پہنچا دیا. دیکھیں علم من الکتاب, کتاب کا علم, کتاب کا کچھ حصہ تھا, اسی کے بنا پر تخت بلقیس کو ارادہ کیا وہاں پہنچا دیا. بس خدا اور غیر خدا کا فرق یہ نہیں ہے کہ اسباب اور وسائل کے ذریعے کام کرنے والا غیر خدا ہے, اسباب و وسائل کے ذریعے کام کرنے والا خدا نہیں. عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اسباب و وسائل کے ذریعے ہوتا ہے اور سب خدا کا کام ہے. اسباب و وسائل کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے وہ خدا کے نہیں کہنا خود شرک ہے. عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے بے اذن خدا ہو رہا ہے. اسرائیل ایک جگہ پر بیٹھا ہے, کل عالم کے موت کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے, موت کا نظام اس کے ہاتھ میں, وہ ارادہ کرتا ہے. وہ آ کے ہر آدمی کے کیا نام ہے جان تھوڑے لیتا, ہر آدمی کو مادی وسیلوں سے جان نہیں لیتا, ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے, کیونکہ علم ہے. امام فرماتے ہیں اگر آصف برخیا کے پاس ایک حروف ہو علم کا وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, تو ہم اہل بیت کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا آصف برخیا نے جب پہنچایا تخت کو وہاں پر, حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ میرے خدا کا کرم ہے. لیبلونی، یہ کیا ہے خدا نے، دیکھو میرا وزیر یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، لیبلونی تاکہ مجھ کو آزمائے، یبلوا بلا امتحان مصائب، اصل امتحان ہے، امتحان عرض کیا کیونکہ بس اوقات مصائب کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اسی لیے مصائب کو بھی کیا کہتے ہیں، بلا کہتے ہیں، لیبلونی تاکہ مجھ کو آزمائے، اکفر ام اشکر، کہ میں کفران نعمت اختیار کرتا ہوں یا شکران نعمت اختیار کرتا ہوں، نعمت کے مقابل میں کامیاب کون ہے، شکر نعمت ادا کرنے والا، نعمت کے امتحان میں ناکام کون ہے، کفر نعمت اختیار کرنے والا، قرآن فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں کو خدا زیادہ کرے گا، یہ بھی خدا کے سنن میں سے ایک سنت ہے، شکر نعمت کرو تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا، تو نعمت کی امتحان میں کامیاب کون ہے، جو شکر ادا کرتا ہے، ناکام کون ہے، جو کفر اختیار کرتا ہے، کفر یعنی چھپانا، انکار کرنا، نعمت کے امتحان میں مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، روزگار دو دن ہے، زندگی دو دن ہے، انما الدہر یومان، دو دن ہے، ایک آپ کے مفاد میں ہے، آپ کے فائدے میں، ایک آپ کے نقصان میں ہے، اگر آپ کے فائدے میں ہے تو مغرور نہ ہونا، آپ کے نقصان میں ہے تو بے صبر نہ ہونا، یہ دو ہے نا، یہ آپ کے خواہش کے مطابق ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، مغرور ہونے والا ناکام ہے، نعمت کے امتحان میں جو مغرور ہو جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، قرآن فرماتا ہے اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا خلال الديار، ہم جب کسی علاقے کو، کسی گاؤں کو، کسی شہر کو، کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس آبادی میں رہنے والے خوش گزران لوگ ان کو حکم دیتے ہیں، تو وہ فسق، فسق یعنی گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ہماری عذاب نازل ہو جاتی اس گاؤں پر، اس علاقے پر، یہ ایسے نہیں، ظاہر تعبیر یہ ہے نا، سسٹم یہ ہے، کہنا چاہتا ہے جب، یعنی کون سی قوم ہے جو ہلاک ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، خدا کی نعمتوں کے مقابل میں فسق کے راستوں کو اپناتے ہیں، نافرمانی کے راستوں کو اپناتے ہیں، تو عذاب خدا کا حقدار قرار پاتے ہیں، یہ نظام ایسا ہے، سسٹم ایسا ہے، یعنی حکم ایک ایسے نہیں قانون بنایا ہو، قانون خلقت ہے، یہ سنت الہی ہے، نعمتیں فراوان ہو جائے اس کے مقابل میں شکر ادا کریں گے، نعمتیں بڑھ جائیں گی، اس کے مقابل میں فسق شروع کریں گے تو وہ نابود ہو جائیں گے، ففسقو، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے مغرب والے فسق ہے، اس کے باوجود نظام خدا مختلف ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوال یہ ہے نا، مغرب والے فاسق ہے، اس کے باوجود وہاں ترقی ہی ترقی ہے، اس کی ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نظام الہی مختلف ہے، اس مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے مغرب والے اس حوالے سے گناہگار ہے، لیکن کچھ اور اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ کچھ اور اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، سارے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں، قانون کا پابند ہے، اپنے ملک کے ساتھ خیانت ہم جیسے نہیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر سے نیچے سب خیانت کرتے ہیں، یعنی اگر مغرب نابود نہیں ہوا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ اصولوں کے پابند ہے، کامیابی کے کچھ اصولوں کے، مولا سنت الہی کو بیان فرماتے ہیں اہل کوفہ سے، انی لاظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم، مولا فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں شام والے آپ پر جیت جائیں گے، کوفہ پر، کوفہ شام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر پوری خلافت شام ایک صوبہ ہے، صوبہ والے پوری خلافت پر جیت جائیں گے، کیوں، جیتنے کے اصول ہے، مولا فرماتے ہیں وہ متحد ہے آپ پر، اکندہ ہے، وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ کام کرتے، آپ اپنے ملک میں خیانت کرتے. پھر مولا مثال تک دیتے کہ تو میں اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی برتن دے دوں، کوئی پیالہ دے دوں، تو اس کی جو پکڑ ہو دستہ ہوتا ہے اس کو چوری کرتے ہیں، اتنا ناقابل اعتماد ہے. تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کی اصول ہے یعنی عبادت، نماز، روزہ، عفت، پاک دامنی اپنی جگہ پر. مغرب میں وہ نہیں ہے، معنویت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سہولتیں ہیں، سکون نہیں ہے. دونوں میں فرق رکھے. خود مغرب والے کہتے ہیں کہ ہمارے اس دور کی اہم صفت یہ ہے کہ سکون نہیں ہوتا ہے ہمارے زمانے میں. ایمان نہ ہو تو سکون نہیں ہے، لیکن علم اور محنتیں ہونے سے سہولتیں ہیں. قانون کی پابندی کی وجہ سے ناامنی نہیں ہے، لیکن خدا کی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت کے شکر ادا کرنے والے کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کرنے والے کو کیا کہتے، کفران نعمت کرنے والا نعمت چھن سکتی ہے. البتہ یہ عرض کروں، قرآن فرماتا ہے لئن شکرتم لعزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تمہارے نعمت میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر اختیار کرو گے میری عذاب شدید ہے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں ضرور کم کروں گا نہیں کہا، کہ شدید عذاب ہے، میرا دھمکی دی. کیونکہ بعض اوقات ممکن ہے کفر کے باوجود اس سے نعمت نہ چھینے. کس وجہ سے؟ کچھ اور سنت ہے الہی کی وجہ سے، کچھ اور سنت ہے. سنت امداد، قرآن کہتا کل نمد ہاؤلا وہاؤلا، ہم سب کی امداد کرتے ہیں، اہل ایمان کے بھی کفار کے بھی، امتحان کے ذریعے ہے دنیا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، استدراج ہے، یعنی جو جہنم میں جن کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو غافل بنا کر جہنمی بنا دیتے ہیں. یزید بڑا خوش ہو گیا، میں جیت گیا حسین پر. شہزادی نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یزید قرآن کو پڑھو. قرآن فرماتا ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ تمہارے گناہ میں اضافہ ہو جائے. بعض اوقات غلط کام کے باوجود اگر نعمتیں باقی ہے تو کچھ اور اصولوں کی وجہ سے باقی ہے. ممکن ان میں کچھ نیک عمل ہو. سامری نے سب کو گمراہ کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی اس میں ایک اچھی صفت تھی، اس کی بنا پر اس کو قتل نہیں کرتے، لیکن معاشرے سے اس کو نکال دیا. اور کچھ مہلت دیتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ جائے، امتحان مکمل ہو جائے. شیطان کی بھی ضرورت ہے نا امتحان کے لیے، دوسروں کے امتحان کے لیے شیطان کی بھی ضرورت ہے، نظام میں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شکر کے امتحان میں کامیاب وہ ہے، نعمت کے امتحان میں کامیاب وہ ہے جو شکر ادا کرتا ہے. شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے نعمت سمجھ میں آ جائے کہ یہ نعمت ہے، اس کے یہ فائدہ ہے، یہ ہاتھ ہے اس کے یہ فائدہ، یہ آنکھیں ہیں اس کی یہ فائدہ ہے، اس کے ذریعے اتنے کمالات حاصل کر سکتا ہوں، ہاتھ کے ذریعے اتنے کمالات حاصل کر سکتا ہوں، زبان کے ذریعے اتنی کمالات میں حاصل کر سکتا ہوں. وہ نعمت سمجھ میں آ جائے. ہم بس اوقات نہیں سمجھتے ہیں. بچے کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، پیسہ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ اسی چیز سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. نعمت سمجھ میں آ جائے، جو نعمت مجھے ملی ہے اس سے میں کتنے کمالات حاصل کر سکتا ہوں، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے، عالمی لحاظ سے، اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. یعنی جتنا آپ کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا ہی نعمت کی افادیت کا اندازہ کر سکیں گے. حقیقت دیکھو، مرجعیت آپ لیجئے، عزاداری لیجئے، جو ہم سب عزاداری کرتے ہیں. ایک امام خمینی نے کہا عزاداری وہ عظیم نعمت ہے، اس سے ہم زمانے کے یزیدوں کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی خود شاہ ایران کو سمجھتا تو سب سے بڑا آزادار ہے. یعنی نعمت سمجھ میں آ گئی, یہ آزاداری خدا نے ایسی نعمت کی شکل میں ہمیں دی ہے کہ آزاداری کی شکل میں حسین کے معرفت ہو, دین کے معرفت ہو, ذمہ داریوں کے معرفت ہو, قربانی کا درس مل جائے, احساس ذمہ داری ہو, امام کے لیے زمین ہموار کرے. یعنی جتنے وہ نعمت سمجھ میں آ جائے اتنا ہی اس نعمت سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تقلید ایک عظیم نعمت ہے. ہم تقلید کرتے تھے حلال حرام وغیرہ میں. امام نے کہا بھائی تو تقلید صرف حرام حلال میں تو حرام میں تھوڑا ہے, پوری حکومت میں تقلید کرنی ہے. گھر میں خلوت میں آپ ایسا کام جو اپنے بیوی کو بھی نہیں دکھاتے ہیں مشہد کے اجازت بغیر نہیں کرتے ہیں. ایسا ہی نہیں متدین دیندار آدمی اتنی حد تک تابع ہے. تو جب اس حد تک تقلید کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس تقلید سے فائدہ نہ اٹھائے اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے, تشیع کے علم کو بلندر کرنے کے لیے, اقدار اسلامی کو زندہ کرنے کے لیے, باطل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, انسانوں کی ترقی کے لیے, انسانیت کی ترقی کے لیے. ٹھیک ہے ابھی مغرب والے مانتے ہیں کہ یہ سارے انسان اصل میں بندر کے اولاد ہیں, تھیوری کے حد تک ہے ابھی تو نظریہ ہے, لیکن دین کے خلاف بولنے کے لیے سب مانتے ہیں ورنہ تھیوری ہے آپ جانتے ہیں. بندر کے اولاد ہے اس لیے کوئی ہدف اس کی زندگی کے نہیں, کوئی مقصد نہیں, لیکن ہم مانتے ہیں سب اولاد آدم خلق ہوئے ہیں بندگی خدا کے لیے. اس منزل کی طرف جانا انسان با مقصد مخلوق ہے. قفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو, ان سے پوچھا جائے گا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے کیا استفادہ کیا. تو یہ سب سے پہلے شکر نعمت ادا کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے, نعمت کی شناخت ہو. دیکھیں کتنی نعمتیں میرے پاس ہیں. حتی ہماری حدیث میں ہے مادی نعمتوں میں اگر آپ مشکلات سے دوچار ہو اپنے پائندر کی طرف دیکھیں اس کے پاس, اسی پر آپ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی قدردانی کر سکتے ہیں. پہلا مرحلہ. پھر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علم چاہیے اور عقل بھی چاہیے. نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کے لیے علم اور عقل کی ضرورت ہے. ایک ملک میں نعمتیں بہت ہیں, اگر ماہرین ہو بہت بہترین منصوبے تیار کریں گے, ملک کو ترقی دیں گے. اگر ماہرین نہ ہو تو سرمایہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا. تو نعمت سمجھنے کے بعد نعمت سے بہترین فائدہ اٹھانا ہماری آزاداری سے. ایک ایسی عظیم نعمت ہے کل شیعہ معاشرے کی, دنیاوی اخروی فردی گھریلوے ہر حوالے سے ترقی دینے کے لیے سب سے عظیم ترین ذریعہ ہمارے پاس آزاداری ہے. لیکن اس کے کیا ہے چلانے والے سمجھ سکے کہ آزاداری سے بہترین فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں. آزاداری کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, مال دینے کے لیے تیار ہے. تاریخ کے سب سے زیادہ آنسو جذبات کا اظہار اسی میں کیا ہے. تو ایک عظیم سرمایہ ہے, اس سے بہترین فائدہ اٹھائے شیعہ فرد معاشرہ ملک کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں. نتیجے میں 300 ملین شیعہ ہے, بعض کے بقول 500 ملین شیعہ ہے, تو پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں. نعمت سمجھ میں آ جائے ایک, پھر نعمت سے بہترین فائدہ اٹھانا بھی سمجھ میں آ جائے. دونوں کے علم کی ضرورت ہے. دونوں کے علم کے بعد عقل کی ضرورت ہے. علم عقل میں تھوڑی سے فرق ہے نا, علم معلومات ہے, عقل ان معلومات سے بہترین فائدہ اٹھانا وقت کے تقاضوں کے مطابق. فرض کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے سارے فرمول وغیرہ پڑھ لیا ہے اس بیماری کے لیے اس کے لیے, لیکن جب بیمار سامنے پہنچتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا ہے یہ کس فرمول کے تحت ہے. اب سمجھ میں جب آتا ہے کہ اس بیماری کے لیے یہ ہے, یہ بیماری یہ ہے, اس کی یہ علاج ہے, تو یہ عقل ہوتی ہے. معلومات کی روشنی میں عقل ترقی کرتی شک نہیں ہے, لیکن معلومات اس چراغ کی طرح ہے کہ عاقل آدمی چراغ کے روشنی میں بہترین کام کر سکتا ہے. تو عقل کی ضرورت ہے. پھر علم و عقل صرف ہونا کافی نہیں ہے, اہل عمل ہونے کی ضرورت ہے. علم ہو عقل ہو لیکن بیکار بیٹھنے کا عادی ہو, پھر بھی یہ قوم یہ فرد ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو اہل عمل ہو, یہ تین صفت ہو, یہ نعمت کا شکر گزار بن سکتا ہے. شکر کا تین مرحلہ ہے, ایک یہ کہ نعمت کو آپ نعمت سے اسی طرح سے فائدہ اٹھائیں گے جس کے لیے خدا نے یہ نعمت آپ کو دی ہے. تو اس کے لیے نعمت کی شناخت, نعمت دینے والے کی شناخت, نعمت سے استفادہ کے طریقہ آپ کو آتا ہو, یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس پر کام نہیں ہوا ہے. اور دوسرا وہی نعمت دینے والے کی شناخت, تو احساس ہو جائے کہ خدا نے مجھے دیا ہے. خدا نہ چاہے دنیا بھر کے لوگ کوشش کرے, آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ یہ جو شبہ قدر دعا پڑھتے ہیں رکوع کے حالت میں, سجدے کے حالت میں, قعود کے حالت میں, لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا, میں اپنے نفس میں کسی چیز کا مالک ہوں, نہ فائدہ کا مالک ہوں, نہ نقصان کا مالک ہوں, نہ موت کا مالک ہوں, نہ حیات کا, کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. خدا نہ چاہے ابھی میں اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکوں گا, یہی پر رک جائے گا. حضرت سلیمان جنات پر حکومت کرتے تھے تو پھر اپنے محل کے اوپر گئے کچھ دیکھنے کے لیے, وہی پہ جان لے لی. بعض وقت کچھ وہابی مولانے عجیب دلیل لاتے, دیکھو قرآن میں خدا نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتے, یہ کام خدا نہ چاہے نہیں کر سکتے, بس تم انبیاء سے اولیاء سے مدد نہیں لے سکتے. اس آیات کا معنی واضح ہے کہ خدا نہ چاہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ چاہے یہ جو آگ ہے وہ آپ کو گرمی بھی نہیں دے سکتی ہے. حضرت ابراہیم کے آگ نے ابراہیم کو گرمی نہیں دی, امیر شام جتنا کھانا کھاتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. یہ سب خدا کے اذن سے, نبی اور امام جو کرتے وہ بھی خدا کے اذن سے, لیکن خدا نے ان کو یہ طاقت دی ہے. آیت کے ساتھ کیا ٹکراؤ ہے؟ ٹھیک ہے خدا نہ چاہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن خدا نے یہ ولایت نبی اور امام کو دی ہے. چنانچہ عرض کے کھانے کو یہ صلاحیت خدا نے دی ہے کہ کھانا کھائیں گے آپ کے پیٹ بھر جائے گا, آپ کے اندر توانائی آئے گی. خدا کے مقابل میں کھانے یہ طاقت آپ کو دیتا ہے یا خدا کے اذن سے ہے؟ اذن خدا, اذن خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا نے کھانا کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ یہ اثر دے سکے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس نعمت دینے والے کی معرفت, خدا کی معرفت ہو تو خود بخود محبت خدا دل میں آئے گا. خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا, موسیٰ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. کہا خدا یہ کیسا؟ فرما جاؤ میری نعمتوں کا ذکر کرو, جو نعمتیں میں نے دی ان کا ذکر کرو. مولا فرماتے ہیں الانسان عبید الاحسان, احسان کا بندہ ہوتا ہے. خدا کے احسانات سمجھ میں آ جائے خدا کی بندگی بھی خود بخود کرے گا, خدا کی محبت دل میں آئے گی. محبت کے بعد پھر اطاعت سنگین نہیں ہوگی, عشق کے ساتھ اطاعت کریں گے. جس کی محبت ہے اس کی اطاعت شوق سے کریں گے, مزے سے کریں گے, اطاعت میں سنگینی محسوس نہیں کریں گے, اطاعت میں بوریت محسوس نہیں کریں گے. اور تیسرا مرحلہ زبان سے اظہار کرنا, الحمدللہ شکر خدا. زبان سے اظہار کرنا کم ترین درجے یہ شکر ہے, لیکن کرنا ہے, کیونکہ زبان اور دل میں ایک رابطہ ہے. زبان سے جتنا اظہار کریں گے اتنا دل پر اثر کرتا ہے. دل میں جتنا خدا کے احسان کا احساس ہو اتنا ہی زبان پر ظاہر ہوتا ہے. یہ شکر کے امتحان میں کامیاب یہی لوگ ہیں. تو ایسا آدمی جس کے پاس معرفت ہو, خدا ہو, نعمت کی معرفت ہو, زبان پر خدا کی یاد ہو, یہ خدا کے نافرمان نہیں بنے گا, یہ معاشرہ ترقی کرے گا, یہ فرد ترقی کرے گا, مغرور بھی نہیں ہوگا, متکبر بھی نہیں ہوگا. حضرت سلیمان نے اتنے بڑا کارنامہ دیکھنے کے بعد فرمایا یہ میرا خدا کا فضل و کرم ہے, خدا مجھ کو آزمانا چاہتا ہے, میں شکر گزار بندہ ہوں یا کفر کے راستے کو اپناؤں گا. کبھی مغرور نہیں ہوئے جنات پر حکومت کے باوجود, یہ شکر کے نتیجے. یہ جو مغرور ہے عموماً حکمران جو ظلم کرتے ہیں ستم کرتے ہیں جنگ, اس کی ایک اہم وجہ مغرور ہے. اتنے مغرور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کہے, ان کی ایک بات کو نہ مانے, پھر آگ لگ جاتی ہے مغرور ہونے کی وجہ سے, متکبر ہونے کی وجہ سے. اگر احساس کرے سب کچھ خدا کی طرف سے ہے, کبھی مغرور نہیں ہوگا. دوسری طرف سے مشکلات کے امتحان, مشکلات کے امتحان میں ایک درود پڑھے محمد آل محمد. اب وقت بھی کافی آیا, خلاصہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو جاننا ہے. توحید کی نعمت, نبوت کی نعمت, امامت کی نعمت, محبت کی نعمت, عزاداری کی نعمت, مرجعیت کی نعمت, ولایت کی نعمت, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان میں سے ہر ایک دیکھو, عراق میں اگر سستانی, اب ایران میں اب چلو حکومت بھی تو اسی ولایت کی وجہ سے, مرجعیت کی وجہ سے. عراق میں ایک آغائی سستانی کے فتویٰ نہ ہوتا, داعش نے اب تک قبضہ کیا ہوتا. کہتا تھا کفر کا مرکز کربلا ہے. یہ نعمت ہے نا, مرجعیت ایک نعمت, ایک فتویٰ دیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. عرض کے امام خمینی نے اسی مرجعیت کی, اس نعمت کی قدردانی کی اور امت کو بھی قدردانی کرنا سکھایا, تو اس نے کتنے نتیجہ حاصل کیا. 40 سال سے آپ دیکھیے, سعود عرب کے کیا کہتا ہے, امریکہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ ہم آپ کو نہ بچائیں آپ ختم ہو جائیں گے ایک ہفتہ. ایران 40 سال سے نہ صرف ان کے مقابل میں ہے بلکہ سوریہ میں, فلسطین میں, لبنان میں, عراق میں, یمن میں ان کو ناکام بنایا ہے. یہ کس چیز کی نعمت ہے؟ وہ تو علمی لحاظ, سائنسی لحاظ وہ ترقی یافتہ ہے, سرمایہ بھی ان کے پاس ہے. خود ٹرمپ کہتا ہے ایرانیوں سے, کہتا ہے دیکھو تمہاری حکومت نے 100 ارب خرچ کیا شام میں, تم ایرانیوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا ہے, تم انقلاب کرو تاکہ تمہارا پیسہ تمہارا رہے. اور پھر خود کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر 10 ٹریلین خرچ کیا, 10 بلین خرچ کیا اور چھپ کر عراق جانا پڑتا ہے, جس دن جہاز کے لائٹ بھی بجھا کر آیا. یعنی خود اپنے اوپر اعتراض کرتا ہے در حقیقت. یہ کیا ہے فرق؟ یہی ہے, یہ نعمتیں ہیں. نعمتوں کا قدر جانیں گے. ایمان کی نعمت ہمارے پاس ان کے پاس نہیں ہے, اہل بیت کی نعمت ہمارے پاس ان کے پاس نہیں ہے. آپ سائنس میں مقابلہ کریں گے امریکہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں گے امریکہ کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے آپ کے برابری نہیں کر سکتے. اسی لیے خود امریکہ کے صدر جو ریگان گزرا ہے, بہت شروعات کے ہے, وہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ مقابلہ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ ثقافتی جنگ لڑنا ہے, جوانوں کے ایمان ختم کرنا ہے, لوگوں کے ایمان ختم کرنا ہے, ولایت فقیہ کو مشکوک بنانا ہے, مرجعیت کو مشکوک. کتنے مشہدین پر شکایت ہمارے یہاں تک پہنچتا ہے, وہاں سے بھی بچ کر ادھر پہنچ گیا ہے, مشہدین کے خلاف, ولایت کے خلاف, آزاداری کو بے معنی کرنے کی کوشش. عجیب و غریب, انہوں نے کوشش کی وہ لوگ ہے, لیکن اگر اہل حق اپنی ذمہ داری انجام دیں گے تو خدا مدد کرتا. خدا نے وعدہ کیا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, تم دین خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہ خصوصی وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تمہارے اقدام کو ثابت قدم رکھے گا تمہیں راہ حق پر. تو ان نعمتوں کو سمجھنا, نعمتوں کا حق ادا کرنا. قرآن کہتا ہے کہ دین کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کو صبار شکور, متعدد آیات کا خلاصہ یہ, صبار زیادہ صبر کرنے والا, زیادہ شکر گزار بنانا دین کا مقصد. مشکلات کے وقت صابر بن جائے, نعمتوں کے وقت شاکر بن جائے. تو نعمتیں بھی دنیا و آخرت کی ترقی کے ذریعہ, اور مصائب بھی دنیا و آخرت کی ترقی کے ذریعہ. جب انسان مصائب مشکلات میں دوچار ہو جاتا ہے, وہ ترقی ہو جاتا ہے, ترقی کر جاتا ہے, اس کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھو انبیاء الہی حضرت ابراہیم جتنے امتحان دیتے گئے ان کا مقام بڑھتا گیا. وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, امتحانات میں کامیابی کی وجہ سے امامت کے مقام پر فائز کر دیا. دوسری آیت میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ان کو امام بنایا وہ ہدایت کرتے انسانیت کی ہمارے حکم کے مطابق. لما صبر, کیونکہ یہ لوگ صابر تھے. صبر یعنی مقام عمل میں کیا کرتے تھے, صبر کرتے تھے. مصائب کے امتحان میں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ صبر ہے. مصائب کے امتحان میں صابر کامیاب ہے, اور جزا فضا کرنے والا جو صبر نہ کرنے والا ہے وہ ناکام ہے. حدیث میں ہے مصیبت تو آ جاتی ہے, صبر کریں گے دنیا میں کامیابی, آخرت میں جنت. صبر نہیں کریں گے تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے اسی دنیا میں. اسی دنیا میں تکلیف دگنی ہو جاتی ہے نا جب صبر نہیں کریں گے. اپنے کو چاقو مارو, اپنے کو اپنی پٹائی کرو, اپنے گھر کو آگ لگاؤ, تکلیف بھی دگنی ہو جائے گی اور آخرت میں بھی اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے صبر مصائب کے امتحان میں کامیابی صبر میں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آپ سے امتحان لیں گے جانوں کے ذریعے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے, والجوع بھوک کے ذریعے, اموال میں کمی کے ذریعے, جانوں میں کمی کے ذریعے. امتحان یہ مصائب کے امتحان ہے. نعمتوں کے امتحان کے ذکر ہو کہ یہ مصائب کے امتحان ہے. مصائب کے امتحان میں کامیاب کون ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہتے خوشخبری سنانا ہے نا, خوشخبری سناؤ صابرین کو, یعنی مصائب کے امتحان میں کامیاب ہونے والے صابر ہیں. صابر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. صابر لوگ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں. تو کامیابی کیا ہے؟ ناکام لوگ کون ہیں؟ مصائب مشکلات کو دیکھ کر بھاگنے والے, مصائب مشکلات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے. بھائی امریکہ کی طاقت ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, اس کی غلامی اپنائے. یہی نا کل عالم اسلام کی زبان, یہی پوری دنیا کے عالم اسلام بھی چھوڑ کر دنیا کی زبان یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, درد سر میں مبتلا ہو جائیں گے تو غلامی کو اپناؤ. تسلیم ہو جانا ظلم کے سامنے, ہتھیار ڈال دینا, بھاگ جانا. لیکن صابر کیا کرتا ہے؟ صابر مقابلہ کرتا ہے, ناکام کر دیتا ہے ظالم کو, بلکہ مصائب و مشکلات کو پل بناتا ہے کامیابی کے لیے, کامیابی کی زینہ بناتا ہے, مشکلات کو ترقی کی فرصتوں میں تبدیل کرتا ہے. دیکھو اب جتنے ایران پر پابندیاں آئیں, پابندیوں کے ذریعے اپنی ایجادات میں اضافہ کیا, ملک کافی حد تک بے نیاز ہو گیا. 97% دوائی اندر بنایا جائے, اسلحہ کوئی ملک ایران کو اسلحہ دیتا ہے, خود اپنے اسلحہ تیار کرتا ہے, اس کے باوجود ڈر رہے, گھبرا رہے. یعنی مصائب کے مقابل میں, مشکلات کے مقابل میں صابر کیا کرتا ہے؟ مشکلات کے سامنے ہتھیار بھی نہیں ڈالتا ہے, ذلیل بھی نہیں ہوتا ہے, غلامی بھی نہیں اپناتا ہے, بھاگتا بھی نہیں ہے, بلکہ مصائب کو فرصتوں میں تبدیل کرتا ہے, کامیابی کے ذریعے میں تبدیل کرتا ہے, پل میں تبدیل کرتا ہے, زینے میں تبدیل کرتا ہے. یہ ہمارے سامنے قوم کی, اب میں نے اس دفعہ عرض کیا ایران میں آپ خود جائیں گے آپ دیکھیں گے اتنے دیندار نہیں ہیں, محدود تعداد میں دیندار ہیں, وہی لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, بہت کم تعداد میں. اگر پوری قوم ایسا ہو تو کیا نتیجے ملے گا خدا جانتا ہے, اکثریت ایسا ہو کتنا نتیجہ ملے. تو یہ نعمتیں ہیں, یہ مصائب ہیں. مصائب میں کامیاب صابر ہے. صابر مشکلات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے والا, مشکلات کو سمجھنے والا ہے, مشکلات کے وجوہات سمجھتا ہے, پھر مشکلات کو کنٹرول کرتا ہے, مشکلات پر سوار ہو جاتا ہے. اہل بیت اسیر ہو گئی. یزید کا ہدف کیا تھا؟ چاہتا تھا کہ کل امت کو خاموش کریں. ہم دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اہل بیت کو ختم کریں گے, اہل بیت کو اسیر کریں گے, سارے امت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے. اسلام کو مٹانا تھا, لیکن اہل بیت نے اسی شہادت کو, اسی پیاس کو, اسی اسیری کو, اسی سر بالائے نیزہ کو پیغام حق پہنچانے کے ذریعے بنایا. درباروں میں, بازاروں میں, ہر جگہ دشمن کو رسوا کر دیا. ظاہری عسکری کامیابی یزید کی تھی, لیکن روحانی کامیابی اسیروں کی تھی. یزید ابن زیاد کی ماں ابن زیاد کو برا بلا کہتی ہوئی آئی, وہ بدنام زمانہ عورت تھی, لیکن اہل بیت کی اس کردار نے انقلاب لایا. یزید کی زوجہ یزید کے خلاف, بنو امیہ کے کچھ افراد اور بھی, یعنی مسجد اموی میں انقلاب آیا. وہ شام جس کو علی, کسی بعض مؤرخین کے جملہ, وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے تھے اسیروں نے فتح کیا. وہ کس طریقے سے؟ مصائب کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا, مصائب کے ذریعے پیغام حسین پہنچانے کے لیے کام کیا. اب یہ کیوں صابر ایسا کامیاب کیوں ہوتا؟ نام صابر ہونے کی وجہ سے نہیں, صابر وہ ہے کہ مصیبتوں کو پہچانتا, یہ بھی عالم ہے. مصیبتوں پر کس طرح سے سوار ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے, مصیبتوں کو حق کے دروازے تک کس طرح سے لے جانا ہے وہ بھی جانتا ہے. کہتے ہیں صابر کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان مضبوط ہے. جب مصیبت ان پر پڑتی, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم خدا کے بندے ہیں, یعنی خدا نے ہمیں وجود میں لایا, ابھی پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں, ہم شہید ہو جائے کوئی نقصان ہمیں نہیں ہوا ہے. عقیدہ مضبوط ہے, عقیدہ مضبوط ہونے سے خدا ان کی مدد کرتا ہے. علم ہے, عقل ہے, عمل ہے, تو خود بخود مصائب کو کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں. اسی لیے خدا فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, خدا کے درود ان پر ہیں, خدا کی رحمتیں ان پر ہیں, خدا کی طرف سے ہدایتیں ان کی طرف آ رہی ہیں. کس طرح سے انسانیت کو نجات دے رہے ہیں, کس طرح سے دین کو نجات دینا ہے, کس طرح سے دین کو بچانا ہے. ختم نبوت کے اعلان ہوا, ختم نبوت سابقہ 1,24,000 انبیاء آنے کے باوجود دین ختم ہو گیا, مسخ ہو گئے ادیان. اسلام آخری دین, ختم نبوت کے اعلان, اس کے حفاظت کیسے کہ انہی قربانیوں کے ذریعے. ختم نبوت کے لیے امامت کی ضرورت تھی, امامت نہ ہوتی تو ختم نبوت سے دین کا خاتمہ ہو جاتا. ان قربانیوں نے دین کو بچایا. وہ کام جو 1,24,000 پیغمبر خاتم سے پہلے نہ کر سکے تھے, تو پیغمبر خاتم کے زمانے میں کوئی صحیح دین موجود نہیں تھا, نام کے یہودی اور عیسائی تھے لیکن صحیح دین نہیں تھا. لیکن اہل بیت نے تا روز قیامت دین اسلام صحیح بے کم و کاست باقی رکھنے کا انتظام کیا, یہ انہی مصائب کے ذریعے. یزید تو چاہتا تھا نا لعبت ہاشم, مشہور اس کے اشعار ہے, بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی خبر ہے, کام خواہ. شہزادی نے یہی فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہماری یاد بھی ختم ہو جائے, ہماری وحی بھی ختم ہو جائے. فواللہ لا تمحو ذکرنا, نہ ہماری یاد کو ختم کر سکتے ہو, ولا تمیت وحینا, نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو. چند دن کی ناکام کوششیں ہیں تمہاری. آج امام ہفتم کی شہادت کے دن ہے, آپ صبر کے پیکر ہیں. تاریخ میں کوئی نبی, کوئی امام اتنی مدت جیل میں نہیں رہے جس طرح سے امام رہے. امام ہفتم موسیٰ کاظم باب الحوائج, بعض روایت کے مطابق 14 سال آپ جیل میں رہے. جب پہلی بار عیسیٰ بن جعفر کے جیل میں آپ لائے گئے, خدا کی شکر ادا کیا. اہل بیت مصائب کو بھی نعمت سمجھتے ہیں, کیونکہ خدا کا تحفہ ہے نا, خدا کا تحفہ. جب مولا امیر المومنین رمضان میں پیغمبر کے خطبے کے دوران مفصل گفتگو ہے. آپ رمضان شعبان کے آخر میں جو پیغمبر نے خطبہ دیا مفاتح الجنان میں ہے یہ, تو پیغمبر سے پوچھتے ہیں رسول اللہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا خود گناہ سے بچنا بہترین عمل ہے. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا علی اسی مہینے میں آپ شہید ہو جائیں گے, آپ کا صبر کیسا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ میرے دین محفوظ رہے گا. یعنی ہم پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری سب سے پہلی فکر دین کے بارے میں ہونا چاہیے. یا رسول اللہ میرے دین محفوظ ہے, کیونکہ عالم خدا کے ہاتھ میں نا, سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. یہ پیغام دینا ہے, سمجھ لینا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کی سب سے بڑی فکر مندی دین کے بارے میں ہونا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا علی آپ کے دین محفوظ ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ صبر کا موقع نہیں, شکر کا موقع ہے. دین کے ساتھ جب میں شہید ہو جاؤں گا وہ شکر کا موقع ہے, صبر کا موقع. صبر تلخی برداشت کرنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں, تلخی نہیں ہے. اسی لیے خود نے فرمایا فزت برب الکعبہ, قسم بے خدائے کعبہ میں علی کامیاب ہوا. موسیٰ بن جعفر جب جیل میں پہنچے خدا کا شکر ادا کیا, خدایا ایک خلوت چاہتا تھا, ایسی جگہ جہاں خلوت ہو تیری عبادت انجام دے سکوں. امام ہے, انسانیت کو آپ کی ضرورت ہے, خلیفہ الہی ہے, یادگار رسالت ہے, سارے انسانیت کے نجات کے ذریعے ہے. لیکن دشمنوں نے جب موقع نہیں دیا, جیل میں ڈال دیا گیا, تو جیل میں بہترین استفادہ کیا کر سکتے تھے؟ ہر موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا. خدایا عبادت کے لیے خلوت کی ضرورت تھی, تو نے یہ نعمت فراہم کر دی. اس طریقے سے عبادت میں مصروف ہو گئے. ایسا نے جعفر بن عباس کی اہم شخصیات میں سے تھا. ہارون کا خط لکھتا, ہارون میں نے بارہا سنا دیکھا کہ یہ خدا کی درگاہ میں عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے, نہ میرے خلاف نفرین کرتا ہے, نہ تیرے برخلاف نفرین کرتا ہے. اگر تم موسیٰ بن جعفر کو یہاں سے نہیں لے جاؤ گے میں ان کو آزاد کروں گا. ہارون مجبور ہوتے دوسرے جیل, تیسرے جیل. لیکن ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر بہت سخت گزرتا ہے, اتنا سخت گزرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں اے خدا جس نے یوسف کو زندان عزیز سے نجات دی, اے وہ خدا جس نے شکم مادر سے, رحم مادر سے بچے کو نجات دے کر دنیا میں لاتا ہے, مجھ کو ہارون کے جیل سے نجات دے. اتنے کمزور ہو گئے تھے, جیل کے مالک ایک مومن کو لے جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو کھڑکی سے کچھ نظر آ رہا ہے. کہا کہ کوئی ابا پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں ابا نہیں, تمہارا امام ہے. مسلسل عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, صبح اب پتہ نہیں چلتا کب سوتے ہیں, کھانے کے بعد مسلسل عبادت میں, ظہر کے تک, ظہر کے کھانے کے بعد مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں. ہارون چاہتا تھا کہ ایک زبانی امام سے اقرار لینا چاہتا تھا کہ برمکی آتا ہے کہتا ہے کہ میرے سامنے آپ ہارون سے معافی طلب کرو, کچھ تحریر کی ضرورت نہیں ہے, شاہد کی ضرورت ہے, میرے سامنے معافی طلب کرو تو ہارون آپ کو آزاد کرے گا. فرمایا نہیں, ظالم کی تائید کہیں بھی نہیں کرنا ہے. ایک عورت بھیجا, اس عورت کے فاحشہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. حکمران عام طور پر لوگوں کو شکست دینے کے لیے حسین عورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ تو پوری تاریخ میں یہی ہے نا. امام کی خدمت میں بھیجا ایک خوبصورت ترین کنیز کو, لیکن امام نے توجہ نہیں دی. اس طریقے سے عبادت خدا میں مصروف رہے کہ وہ کنیز بھی سجدہ ریز ہو گئی. امام کی روحانی حالت نے اس پر بھی اثر کیا. ہارون مسلسل کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ امام سے اعتراف لے لے. پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے بہت اچھے کھانے ہم تیار کر کے لانا چاہتے ہیں, آپ بتائیے کیا چاہیے. آپ نے فرمایا میرے پیسہ میرے ساتھ نہیں ہے اور ماننے والا میں نہیں ہوں. آپ اپنے عبادت میں مصروف ہو گئے. ظالم کو کبھی ظالم کے ظلم کو تسلیم نہیں کرنا ہے. ہاں جہاں ہم ظالم کے ساتھ اگر سلو کرنے میں حق کا فائدہ ہو نہ ذاتی فائدہ, وہ الگ مسئلہ ہے. حق کا فائدہ ہو تو نہ ہو تو ذاتی مسائل کے دیکھیے, امام کھانا اس کے جیل میں ہے, حق رکھتے کھانا مانگنا, فرمایا نہیں میرا اپنا پیسہ میرا ساتھ نہیں ہے, خدا نے مجھ کو مانگنے والا بنا کر خلق نہیں کیا. جب ہارون اپنے محل میں امام کو لے کے گیا, بہت شاندار محل, کہا کہ کیسا ہے, فرمایا دار الفاسقین, فاسقین کا گھر ہے یہ. جب اس نے کہا میں فدق واپس دینا چاہتا ہوں, بتائیے فدق کے سرحد, تو آپ نے اس وقت کے پوری مملکت اسلامی کے سرحد بتایا. یعنی تم اگر حق دینا چاہتے ہو, فدق سے پہلے امامت غصب ہوئی ہے, فدق سے پہلے امامت سے حکومت اسلامی غصب ہوئی ہے, فدق کو غصب کیا ہے حکومت غصب کرنے کے لیے. اس طریقے سے پیش آیا کہ ہارون کے کوئی چارہ نہیں تھا امام کو شہید کرنے کے علاوہ. لیکن ظالمین کے سامنے تسلیم ہونے سے ظلم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن عرض کے ایسا موقع آیا کہ امام دعا کرتے, خدایا مجھ کو ہارون کے جیل سے نجات عطا فرما, آپ کے پائے مبارک میں زنجیر ہے, ہتھ کڑی ہے, آپ کے جسم ادھر زخمی ہے, زہر دیا گیا ہارون کے گماشتوں نے, علماء قاضی وغیرہ کو جمع کے سب کو دکھایا, دیکھو مصعب بن جعفر کی طبیعت ٹھیک ہے, ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, آپ نے اپنے دست مبارک کو دکھایا, دیکھو اس کے جو رنگ ہے اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ مجھے زہر دیا گیا. قوم سے کچھ مومنین آئے تھے امام کی زیارت کے لیے, انہیں کہا گیا تھا تمہارا امام ابھی نکلنے والے ہیں, زندان کے دروازے پر منتظر تھے, ایک دم جنازہ نکلتا ہے, چار حمال اٹھا کر لا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں ہذا امام الرافضہ, یہ رافضیوں کے امام ہیں, نامناسب الفاظ کے ساتھ آواز دے رہا ہے. ایک شیعہ کے دل پر کیا گزرتا ہے, بغداد کی گلیوں میں بازاروں میں یہ جنازہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جب جس نے بغداد پر پہنچا, سلیمان جو بڑے عباس کے خاندان کی بہت اہم شخصیت تھی, اپنے غلاموں کو بھیجا, جنازہ امام کو چھین لیا ان سے, اپنا جو کفن تیار رکھا تھا پورا قرآن اس پر لکھا ہوا تھا امام کو پہنایا, پھر عزت و احترام کے ساتھ اعلان ہوا ہذا الطیب ابن الطیب, یہ پاکیزہ ہستی کا فرزند پاکیزہ ہستی ہے, یہ امام ہے, کوئی ان کے تشییع جنازے میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے. آپ کو لے گئے مقابر قریش میں, کاظمین میں آپ کو دفن کیا, عزت و احترام کے ساتھ امام رضا کی خدمت میں دس بستہ گزارش مولا, آپ کے والد غربت کے عالم میں جیل میں زہر حلاحل کے ساتھ شہید ہوئے, آپ پر کوئی رونے والا نہیں تھا, لیکن عزت و احترام سے تو آپ کی تدفین ہوئی, آپ کو ایسا کفن پہنایا گیا جس پر پورا قرآن لکھا ہوا تھا, میرا سلام حسین پر, ہمارا سلام سید سجاد پر. سید سجاد کی نگاہ جب حسین کی لاش پر پڑی, شہیدوں کی لاش پر پڑی, آپ کی حالت غیر ہو گئی. شہزادی نے فرمایا بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں, آپ یادگار امامت ہے, یادگار رسالت ہے, سالار کافی کافی رہے, آپ کی جان گنی کی حالت ہے. فرمایا پھپھی اما ان اشقیاء نے اپنے مردوں کو تو دفن کیا ہے, ہمارے شہیدوں کو دفن. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا تیری عظمت کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ, خدایا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کا واسطہ, اسیر بغداد کا واسطہ, مولا سے امام ہفتون اسیر بغداد تھے, 14 سال تک زندان میں رہے، ابھی ہمارے مومنین بھی جیلوں میں ہیں، آئے دن گرفتار ہو رہے ہیں، ان کا گناہ یہی ہے کہ یہ شیعہ اہل بیت ہے، یہ ظالم کے مخالف ہے، مظلوم کے حامی ہے، حق کے حامی ہے، باطل کے مخالف ہے، خدایا ہمارے ان اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرماؤ۔